الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صلات کا ذکر تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا سمعتم الاقامۃ فامشوا الى الصلاۃ وعلیکم السکینۃ والوقار ولا تسرعوا فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا متفق علیہ واللفظ للبخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پیارے رسول نے فرمایا اذا سمعتم الاقامۃ فامشوا الى الصلاۃ، اذان سننے کی اقامت سن لینے کے بعد نماز کی طرف جاؤ تو اس حالت میں جاؤ علیکم السکینۃ والوقار، سکون اور اطمینان کے ساتھ جاؤ. سکون کی تفسیر کیا کی جائے گی؟ یہ نہیں کہ آپ بہت ہی آہستہ آہستہ چلیں اور نہ دوڑتے ہوئے جائیں. دوڑتے ہوئے بھی جانے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جانے کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر منع فرمایا ہے. ایک صحابی آئے، اسی طرح کی روایت ہے اسی کے قریب، اور بلکہ اسی کا ٹکڑا ہے دوسری کتابوں میں آیا ہے کہ ایک صحابی آئے نماز میں داخل ہوئے، ان کی سانس نیچے اوپر ہو رہی تھی، سانس پھول رہی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے لیے آتے ہوئے سکون و اطمینان سے آؤ. سکون اطمینان کا مطلب ہے کہ جس طرح آدمی عام طور پر متوسط چال چلتا ہے اسی طرح چال چلے، نہ آہستہ چلے نہ دوڑے. آہستہ آہستہ چلنے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. ولا تسرعوا، اور جلدی نہ کرو، تیز نہ چلو. فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا. آخر تیز کیوں جب چلتا ہے آدمی؟ تاکہ نماز یا رکعتیں مل جائیں ان کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنی عام چال کے ساتھ آؤ. فما ادرکتم فصلوا، جو جس قدر نماز پڑھے پڑھ لو، ملے پڑھ لو. وما فاتکم فاتموا، اور جو چھوٹ گئی ہے تو اس کو پوری کر لو. اس سے معلوم ہوا کہ جماعت کے لیے شرط نہیں ہے کہ آپ کوئی ایک رکعت پائیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب تک ایک رکعت نہیں مل رہی ہے تو پھر جماعت میں شامل ہونا صحیح نہیں ہے. یہ غلط ہے. صرف مسئلہ حج کے بارے میں، جمعہ کے بارے میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من ادرک رکعت من الجمعہ فقد ادرک الجمعہ فلیصلی الیہا الاخرى او یصل الیہا الاخرى. پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ جس نے جمعہ کی ایک رکعت پا لی تو دوسری نماز بھی، دوسری رکعت بھی اس میں ملا لے. اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک رکعت نہیں مل رہی جمعہ کی تو پھر جمعہ کی نماز نہیں پڑھے گا، بلکہ وہ ظہر کی نماز پڑھے گا چار رکعت. وعن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، باب صلاۃ المسافر والمریض. باب صلاۃ المسافر والمریض، مسافر اور مریض کی نماز سے متعلق. مسافر سفر کس کو کہتے ہیں اور مسافر کس کو کہتے ہیں؟ سفر کا مسئلہ اصل میں شریعت میں عام عرف اور عام اصطلاح میں کے ذمے چھوڑ دیا ہے. یہ نہیں کہ اگر آپ سفر کر رہے ہیں 10 میل تو اس کو سفر کہا جائے گا، 500 میل سفر کر رہے ہیں تب سفر کہا جائے گا. جس کو عام طور پر لوگ سفر کہیں اس کو سفر کہا جائے گا. اس کی تقریبی تعریف لوگوں نے یہ کی ہے کہ جس سفر کے لیے خصوصی تیاری کی جائے اور اس کے لیے اپنے زاد راہ کے کا بھی انتظام کیا جائے، یعنی یہ کہ راستے میں کھائے گا کیا پیے گا اور پھر کپڑا وغیرہ کا بھی اگر انتظام کر رہا ہے یقیناً، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لمبا سفر ہے. لیکن اگر کوئی شخص اس طرح کی تیاری نہیں کر رہا ہے، 2-4 میل جا کر کے 2-4 گھنٹے میں واپس کھا لے رہا ہے، تو پھر اس کو سفر نہیں کہیں گے لوگ، تو پھر وہ سفر نہیں ہوگا. اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ سفر کس کو کہا جائے. اس اختلاف کی بنا پر احتیاطی مسئلہ یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر سے متعلق جو احکام ہیں ان میں ایک حکم یہ ہے کہ آپ نماز کو قصر پڑھیں گے. قصر نماز یعنی یہ کہ چار رکعت والی دو رکعت ہیں اور آگے پیچھے سنتیں بھی پیارے رسول نہیں پڑھتے تھے. اسی طرح آپ رمضان کے روزے ہیں یا اور کوئی واجبی روزہ ہے تو آپ فطر بھی کر سکتے ہیں, افطار بھی کر سکتے ہیں. یہ ہے احکام سفر. سفر میں روزہ رکھنا اچھا ہے یا روزہ نہ رکھنا اچھا ہے؟ حدیث شریف آئے گی سامنے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں, جس طرح اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتے ہیں کہ لوگ ہمارے واجبات اور ہمارے فرائض کو ادا کریں, اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ بھی پسند کرتے ہیں کہ لوگ ہماری رخصتوں کو ہماری آسانیوں کو بھی قبول کریں. حدیث آئے گی. اس سے معلوم ہوا کہ سفر کے اندر نماز قصر کرنا تو بعد میں کھاتے ہیں آپ لوگ, کیا تماشا کیا ہے آپ لوگوں نے, سب کا اتنا ہو کہ آپ یہاں مقصد کرتے ہیں. پہلے سے کھا کے بیٹھنا چاہیے, آپ لوگ کھا لیں پھر میں دس دوں, ایسا آئندہ نہیں ہونے پایا. تو افضل یہ ہے کہ آدمی قصر کرے اور افضل یہ ہے کہ آدمی روزہ نہ رکھے, یہی افضل ہے. اب اگر کوئی شخص رکھنا چاہتا ہے تو جواز کی حد تک اس کو کہا جائے گا کہ وہ اس کے لیے جائز ہے. نماز سے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ, اسی طرح مریض کا مسئلہ ہے, مریض کے لیے کیا رخصت ہے, آئندہ اس باب میں ذکر کیا جائے گا. عائشہ رضی اللہ عنہ قالت اول ما فرضت یا اول ما فرضت, سب سے پہلے جب نماز فرض کی گئی تو دو دو رکعتیں فرض کی, یعنی چار رکعت والی نمازوں کو اللہ تعالیٰ نے دو دو رکعتیں فرض کیا تھا. اس صحیح حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے دو رکعتیں ہر چار رکعت والی نمازوں میں فرض تھی, پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے چار رکعتیں کر دی. شریعت میں بہت سے مسائل ایسے ہیں جو بھاری مسائل ہیں یا سخت مسائل ہیں, جن کا چھوڑنا یا جن کا کرنا مشکل تھا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یا اللہ رب العزت کی حکمت کہ اس کو آہستہ آہستہ لوگوں کو یہ کے اوپر فرض کیا گیا. شراب کو چھوڑنے کا اچانک حکم نہیں آیا, کیونکہ اس کا چھوڑنا لوگوں کے اوپر بہت شاخ تھا, اس وجہ سے آہستہ آہستہ چھوڑنے کا حکم آیا. اسی طرح اور بہت سے اعمال ہیں, انہیں اعمال میں سے نماز, کیونکہ پانچ وقت کی نماز لوگوں پر بھاری ہو سکتی تھی, تو چار کے بجائے دو فرض ہوئی, پھر اس کے بعد دو رکعتیں بڑھا دی گئیں. اس حدیث سے واضح طور پر یہ چیز معلوم ہوتی ہے. اول ما فرض تو سلا تو رکعتیں ہی نہیں, اور اخر صلاۃ السفر, سفر کی نماز دو ہی رکعت رکھی گئی, اس کو اسی طرح رکھا گیا. وہ اتم صلاۃ السفر الحضر, اور آدمی جب مقیم ہو اپنے گھر پر ہو شہر میں ہو تو وہ چار رکعتیں پڑھے, اس میں پوری کر دی گئی یا بڑھا دی گئی. دوسری روایت ہے زیدت, یعنی اس میں بڑھا دیا گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل لفظ جو ہے وہ اخر صلاۃ السفر, پہلے فرض ہوئی تھی دو رکعتیں اور سفر میں وہی دو رکعتیں ہی فرض ہیں. بعض لوگوں نے اس معنی کو لے کر کے یہ کہا کہ سفر کے اندر چار رکعت پڑھنا جس طرح گویا حضر میں دو رکعت آپ پڑھ رہے ہیں, یعنی اگر مقیم ہیں آپ تو ظہر کی چار رکعت کے بجائے اگر آپ دو رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ جائز نہیں. اسی طرح کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر سفر میں آپ چار رکعت پڑھ رہے ہیں, دو رکعت واجب ہے فرض ہے, اولما فرض کیا گیا کی گئی ہے, دو ہی رکعت ہیں, آپ اس میں چار رکعت پڑھ لے رہے ہیں تو یہ نماز اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے. یہ اس لفظ سے لیتے ہیں, بات تو صحیح ہے لفظ سے. آپ کے حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب فرض اتنا ہی ہے جس طرح فجر کی رکعت دو ہے, اگر کوئی شخص چار فرض پڑھنے لگے تو یقیناً اس کو کہا جائے گا کہ یہ مبتدی ہے اور یہ ضال ہے گمراہ ہے, کیونکہ کل بدعت ضلالہ. دو رکعت کو چار رکعت بنا کر کے پڑھے, چار رکعت ظہر کی دو رکعت بنا کر کے پڑھے تو یقیناً گمراہی ہے. اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جب فرض کیا تو دو دو رکعتیں, سفر کی دو رکعتیں دو ہی رکعتیں فرض رکھی گئیں, اب اگر کوئی چار رکعت پڑھ رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے جیسا کہ بعض لوگوں نے کہا ہے. ظاہر حدیث سے تو یہی معلوم ہوتا ہے, لیکن روایات یا صحابہ کرام کے اقوال سے اور پھر روزے کے رکھنے کی وجہ سے بعض صحابہ کے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جائز ہے. اگر کوئی ایسا نص نہیں ملتا یا ایسا کوئی ایسی حدیث یا ایسا قول صحابہ کرام کا نہ ملتا جس میں یہ آیا ہے کہ وہ سفر میں چار رکعت پڑھتے تھے, حضرت عائشہ کے بارے میں آیا ہے کہ وہ چار رکعت پڑھ لیتی تھیں بعض مرتبہ سفر پر، لیکن یہ روایت حقیقت میں صحیح نہیں ہے، دوسرے صحابہ سے ثابت ہے. اسی طرح وہ نفلیں بھی پڑھ لیتے تھے، اسی طرح وہ روزے بھی رکھتے تھے. یہ روزے رکھنے کی وجہ سے خاص طور پر صحیح روایت جو سب سے صحیح ہے کہ روزے رکھتے تھے سفر میں، اس سے معلوم ہوا کہ وہ ظہر کی چار رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں یا روزے بھی رکھ سکتے ہیں. روزہ نہ رکھنا یہ افضل ہے، لیکن اگر رکھنا چاہے تو کوئی رکھ سکتا ہے. اس وجہ سے اس باب میں سختی نہیں ہونی چاہیے. بعض مذاہب میں آیا ہے کہ وہ اگر چار رکعت ظہر کی پڑھ رہا ہے سفر میں آ کر کے یا عشاء کی، تو گویا اس کی نماز صحیح نہیں، اس کو پھر سے لوٹانا پڑے گا، صرف دو نماز دو رکعت ہیں. یہ چیز دوسرے نصوص کو دیکھتے ہوئے صحیح نہیں معلوم ہوتی ہے. اس حد تک کہا جائے گا کہ افضل لا شک، اس میں کوئی شک نہیں کہ افضل یہ ہے کہ آپ چار رکعت کے بجائے دو رکعت پڑھیں، لیکن اگر کوئی پڑھ لے رہا ہے تو وہ جائز ہے ان شاء اللہ. جس طرح مسئلہ آتا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ آئے ہیں حج پر، حج پر آنے کی بنا پر کب تک آدمی سفر میں کہیں مقیم ہے، سفر میں اگر دو چار مہینے ہے تو پھر کب تک ایک جگہ پر پوری نماز پڑھے یا قصر کرے یا کب سے وہ پوری نماز پڑھنے لگے گا. اس میں بھی اختلاف ہے. اگر آپ سفر میں مکے میں چار دن ٹھہر رہے ہیں یا دس دن ٹھہر رہے ہیں یا بیس دن ٹھہر رہے ہیں تو کب تک آپ اس میں قصر کریں گے؟ بعض مذاہب میں ہے احادیث ہی کی روشنی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر آئے تو آپ 19 دن تک یہاں رہے، 19 دن تک آپ قصر کی نماز پڑھتے رہے. کچھ لوگوں نے جیسے امام احمد بن حنبل نے کہا کہ جب تک آدمی 19 دن تک رہ رہا ہے کہیں جگہ کسی جگہ پر، تو 19 دن کے بعد پھر وہ نماز پوری پڑھے اور روزہ بھی رکھے، 19 دن تک قصر اور فطر کر سکتا ہے، کیونکہ پیارے رسول نے مکے میں 19 دن تک قصر کیا تھا. اسی طرح بعض لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں، اس کی کوئی مدت ہی نہیں ہے، جب تک سفر میں 6 مہینے بھی رہے تو قصر کرے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں ثابت ہے کہ انہوں نے 6 مہینے تک قصر کیا. گئے تھے کوفہ سے باہر کہیں، راستے میں برف باری سخت ہوئی، راستہ بند ہو گیا اور 6 مہینے تک انتظار ہوتا رہا کہ راستہ کھلے گا تب پھر جائیں گے. اس درمیان وہ تمام نمازیں قصر کرتے رہے. لیکن آدمی ایک اختلاف کے مسائل میں احتیاط کا مسئلہ لے تو زیادہ افضل ہوگا. اس میں جہاں تک میری نظر میں صحیح مسئلہ یا افضل مسئلہ یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سارے رسول کے چچیزاد بھائی، بہت ہی بڑے عالم مفتی مکے کے، ان کا یہ فتویٰ ہے، کہتے ہیں کہ اول تو قصر کی مسافت کتنی ہونی چاہیے. ان کا کہنا یہ ہے کہ لا تقصر بی اقل من عثمان، نام لیا انہوں نے، عثمان سے کم کی مسافت میں تم قصر نہ کرو. عثمان 80 کلومیٹر ہے یا اس سے کچھ زیادہ ہے. وہ اقصر بی عثمان و جدہ، جدہ کا بھی نام لیا انہوں نے کہ جدہ اور عثمان تک جانے کے مسافت سے تم قصر کرو. یعنی یہ کہ اگر آپ جدہ کی مسافت اگر 72 یا 80 کلومیٹر ہے یا عثمان کی، تو اس درمیان آپ قصر کر سکتے ہیں. اگر اس سے کم کی مسافت ہے، 60 کلومیٹر ہے، 50 ہے، 30 ہے، باہر جا رہے ہیں، تو قصر نہ کرو. اختلافی مسائل میں ایک صحابی کا قول بہرحال یہ اطمینان قلب کے لیے زیادہ افضل ہے کہ اس پر عمل کرے آدمی، کہ اگر تھوڑی مسافت میں جا رہا ہے. باغروں کا تو کہنا یہ کہ 9 میل بھی جائے تو قصر کرے، لیکن احتیاطی مسئلہ یہ ہے کہ اگر 80 کلومیٹر کی لمبائی کا یا مسافت کا سفر اس کا ہے تو اس درمیان وہ سفر قصر کرے، اور اگر اس سے آدھا یا اس سے کم کسی مسافت سے جا رہا ہے تو قصر نہ کرے. اسی طرح روزے بھی نہ چھوڑے. اسی طرح کب تک وہ سفر کرے قصر کرے، انہیں کا فتویٰ حضرت عبداللہ ابن عباس کا کہ جس جگہ پر، اور اسی فتوے کو امام احمد بن حنبل نے ترجیح دی ہے کہ اگر وہ 4 دن سے زیادہ کسی جگہ پر اقامت کا سفر ہے آپ کا، آپ پاکستان سے نکلے مکے میں آ کر کے آپ 5 دن 10 دن رکنا چاہتے ہیں، پھر مدینہ جا کر کے 10 دن وہاں رکنا چاہتے ہیں، تو آپ مکے میں جب آپ نے پہلے ہی دن یہ فیصلہ کر لیا کہ ہمیں 10 دن رکنا ہے تو پہلے ہی دن سے نماز آپ پوری پڑھیں. لیکن اگر 4 دن یا اس سے کم کی اقامت کی نیت ہے تو قصر پڑھیں. قصر کا مطلب ہے کہ امام کے پیچھے پڑھیں گے تو ظاہر بات ہے پوری نماز پڑھنی ہوگی، اکیلے پڑھیں گے تو قصر پڑھیں گے. اسی طرح آپ مکے سے مدینے تک جا رہے ہیں مدینے کے راستے میں آپ کو قصر کا حق ہے، لیکن جب مدینے میں آپ پہنچ کر کے نیت آپ کی ہے کہ آپ 10 دن وہاں رہیں گے، 8 دن رہیں گے، تو پھر پہلے ہی دن سے پوری نماز پڑھیں، اکیلے بھی پڑھیں تو پوری نماز پڑھیں۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے، یہ ایک احتیاطی فتویٰ کہا جائے گا، اس کو اگر پیارے رسول کی طرف منسوخ کیا ہوتا انہوں نے تو وہ آخری فیصلہ ہوتا، لیکن وہ ان کا اجتہاد ہے، ان کی رائے ہے، ان کا قیاس ہے، اس وجہ سے احتیاطی مسئلہ کسی کو بنا کر کے یہ فتویٰ سب سے افضل۔ لیکن اس کے ہوتے ہوئے بہت سے علماء فتویٰ دیتے ہیں کہ جب تک وہ سفر میں ہے وہ قصر کر سکتا ہے، مکے میں ہے یا مدینہ میں ہے، 2-4 مہینے تک رہ رہا ہے تو اس کو قصر کا حق ہے۔ یہاں تک کہ بعض علماء نے کہا، جس میں ابن حزم ظاہری ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے بھی پڑھے تو 4 رکعت والی وہ 2 رکعت نماز پڑھے۔ کیسے؟ امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز میں شریک ہوا، 2 رکعت امام صاحب جب پڑھ لیں، کیونکہ ان کی 2 رکعت ہی فرض ہے، بیٹھ جائیں، وہ بیٹھے رہیں، انتظار کرتے رہیں، جب امام 2 اور مزید رکعتیں پڑھ کر کے آخری تشہد کر کے سلام کریں تو ان کے ساتھ سلام کریں، یہ ان کا کہنا ہے۔ کہتے ہیں ان کا لفظ یہ ہے، کہتے ہیں کہ جس نے سفر میں 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت نماز پڑھی تو وہ نماز اس کی باطل ہے، اسی طرح جو اپنے گھر میں 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پڑھ رہا ہے، جس طرح 2 رکعت ظہر کی گھر میں پڑھنی جائز نہیں یا باطل ہے وہ نماز، اسی طرح سفر میں 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھنا واجب ہے، اگر 4 رکعت پڑھ لیں اس سے تو وہ باطل ہے۔ لیکن انشاءاللہ یہ یعنی صحیح مسئلہ یہ ہے کہ جائز کی حد تک کہا جائے گا کہ سفر میں پوری پڑھنا یا روزہ رکھنا جائز ہے، افضل یہ ہے کہ آپ قصر کریں، اور قصر کی مسافت کیا ہو، افضل یہی ہے کہ 80 کلومیٹر ہو یا اس سے کم بھی تھوڑا سا، اور کب تک کہیں رہ کر کے ایک جگہ پر قصر کریں، 4 دن سے کم کی نیت ہے اقامت کی کسی خاص جگہ پر تو وہاں قصر کرتا رہے، اور اگر پہلے ہی دن سے اس کی نیت ہو گئی کہ ہم 10 دن یا 5 دن یہاں رہیں گے تو پہلے ہی دن سے وہ پوری نماز پڑھے۔ ولی البخاری، بخاری شریف کے الفاظ یہ ہیں، ثم حاجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات تو مشہور ہے، معروف ہے، صحیح روایتوں سے ہی ثابت ہے کہ جب آپ کی معراج ہوئی، اسراء اور معراج، تو اس معراج کے موقع پر نماز فرض کی گئی۔ پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر کے گئے تو نماز جب فرض ہوئی تو 2 رکعت ہیں، آپ جب ہجرت کر کے گئے ثم حاجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ جب ہجرت فرما کر کے گئے تو 4 رکعتیں فرض کی گئیں، وہ اخر صلاۃ السفر علی الاول، اور پہلے فرضیت پر سفر کی نمازیں رکھی گئیں۔ زیادہ احمد، امام احمد کے لفظ میں یہ بھی زیادتی، الا المغرب فانها وتر النهار والا الصبح فانها تطول فی القرآن، مغرب اور فجر کی نمازیں اسی طرح فرض ہوئی تھی، 3 رکعتیں، اس میں قصر نہیں ہے، آپ حضر میں ہوں یا سفر میں ہوں۔ وعن عائشة رضي الله عنها قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقصر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر، رواه الدارقطني ورواته ثقات۔ یہ روایت جو جس میں حضرت عائشہ نے یہ بیان کیا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کام کرتے تھے، سفر میں آپ قصر کی نماز پڑھتے تھے اور آپ پوری بھی پڑھتے تھے، وہ یصوم اور ابھی کبھی آپ روزے رکھتے تھے اور کبھی آپ روزے توڑتے تھے، رواہ الدارقطنی، امام الدارقطنی نے روایت کیا ہے، الا انہ معلول، یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت نہیں کہ کبھی بھی کوئی ایک نماز بھی آپ نے سفر میں پوری پڑھی ہو، یا کسی، البتہ روزے کا مسئلہ ہے تو روزہ رکھا ہے، نماز کے بارے میں قصر ہی کہا ہے، روزہ رکھا ہے، اس کی واضح روایت جس کے بارے میں یہاں کہا وہ یصوم و یفطر، آخری جو آپ کا حکم تھا وہ فطر کا تھا، لیکن آپ نے شروع میں سفر میں روزہ رکھا، اس کی سب سے واضح دلیل صحیح روایت میں جو آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلے رمضان کے موقع پر، فتح مکہ مہینے رمضان میں ہوا تھا، رمضان کے مہینے میں مدینہ شریف سے آپ نکلے، تو اگر آدمی عثمان تک 4 یا 5 دن میں پہنچ رہا ہے تو گویا 4 دن تک آپ روزے رکھتے رہے سفر میں، آپ کے صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ روزے رکھتے رہے، جب آپ بلما بلغ عثمان، وہاں آپ عثمان میں پہنچے، روایت واضح ہے، اور آپ کو یہ خبر لگی کہ بعض لوگوں کو روزہ بہت سخت ستا رہا ہے. یہاں تک کہ یہ ہوا کہ تفصیل یہ بتائی گئی ہے کہ آئے اور جیسے ہی اترے سواریوں سے گر پڑے, دوسرے ان کے دوستوں ساتھیوں نے کچھ ان کی مدد کی اور ان کے جانوروں کو کرایہ پھرایا خیمہ لگایا سب کچھ. تو پیار رسول نے اس وقت عصر کے وقت, دیکھیے یہاں بھی ایک مسئلہ ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص روزہ صبح سے رکھے ہے عصر کے وقت تک پہنچ گیا تو پھر اس کے لیے حق نہیں کہ وہ روزہ تھوڑے تھوڑا سا وقت آ گیا, لیکن اب حدیث صحیح حدیث میں ہے کہ پیار رسول نے عصر کے وقت پانی منگایا اور سب کے سامنے آپ نے پیا اور روزہ توڑا. ثم اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذلك اننا سن قد صاموا, اس کے باوجود بھی بعض لوگوں نے روزے نہ توڑے, اور پیارے رسول کو جب خبر لگی تو آپ نے فرمایا اولئک الاوساط اولئک الاوساط اولئک الاوساط, روزہ جنہوں نے نہیں توڑا وہ نافرمان ہے, وہ نافرمان ہے, وہ نافرمان ہے. اس سے لوگ دیتے ہیں کہ خاص طور پر صحابہ کرام کے اوپر پیارے رسول نے روزہ توڑنا فرض کیا تھا جن کو روزہ لگا ہوا تھا یا روزہ ستا رہا تھا. تو مسئلہ یہاں اخذ یہ کیا گیا کہ جس شخص کو روزہ رکھنے سے سفر میں تکلیف ہوتی ہے تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ روزہ توڑے, ورنہ وہ گمراہ ہوگا کیونکہ ورنہ وہ نافرمان ہوگا کیونکہ پیارے رسول نے انہی لوگوں کے بارے میں کہا جنہوں نے روزے سے تکلیف اٹھائی, پیارے رسول نے رحمت اور شفقت فرما کر کے ان کو روزہ توڑنے کا حکم دیا, اس کے باوجود انہوں نے روزہ نہیں توڑا تو آپ نے ان کو گمراہ کہا یا نافرمان کہا. اسی طرح جو بھی اس حالت میں روزہ رکھے گا وہ نافرمان ہوگا, اور اگر کوئی شخص طاقت رکھتا ہے اس کو روزہ ستا نہیں رہا ہے تو پھر وہ روزہ رکھ سکتا ہے. یہ تفریق کی انہوں نے. بہرحال تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس روایت میں آیا ہے کہ پیارے رسول روزے بھی رکھتے تھے سفر میں اور افطار بھی کرتے تھے. روزے کی شروع کی روایتوں میں آیا ہے کہ آپ نے روزے رکھے لیکن بعد میں آپ نے افضلیت جو بیان کی روزہ نہ رکھنے کی, اسی طرح قصر کرنے کی اور پوری نماز نہ پڑھنے کی. اس وجہ سے اس حدیث کو ائمہ کرام نے ضعیف کہا ہے. البتہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں کرتی تھی, پوری نماز بھی پڑھتی تھی بعد میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. والمحفوظ وانا عائشہ من پہلے وقالت انہ لا یشق علیہ, وہ کہتی تھیں کہ یہ نماز پوری پڑھنی یا روزہ رکھنا میرے اوپر بھاری نہیں ہے اس وجہ سے میں رکھتی ہوں. بعض روایتوں انہوں نے یہ بھی عذر کیا کہ بعد میں رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ روزہ رکھنا یا نماز پوری پڑھ لینی جائز کی حد تک کہا جائے گا, یہ صحابی کا فعل ہے, لیکن افضل یہی ہوگا کہ آدمی اگر روزہ وہ آسانی سے رکھ سکتا ہے اس کے باوجود اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فمن کان منکم مریضاً او علی سفر فعدتم من ایام اخرى, جو مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھے. اسی وجہ سے ابن حزم ظاہری جو ظاہر حدیث کو لیتے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ نہیں, آیت اور احادیث سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ روزہ رکھنا دوسرے دن میں گویا رمضان میں اس کے لیے روزہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے. فمن کان منکم مریضاً او علی سفر فعدتم من ایام اخرى, یعنی رمضان کے دن میں روزہ اس کے لیے جائز ہی نہیں سفر کی حالت میں, اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ دوسرا ٹائم رکھا ہے. جیسے ایک آدمی مقیم جو گھر پر ہو اس کے لیے رمضان ہی کے دن ہے, لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ دوسرا فعدتم من ایام اخرى, دوسرے دنوں میں وہ روزے کے دن گن کر کے روزے رکھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھ لینا جائز ہے لیکن روزہ نہ رکھنا یہی افضل ہے. اسی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جائز سمجھ کر کے ہی روزہ پورا رکھ کرتی تھیں اور نماز بھی پورا پڑھتی تھیں. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تعطى معصيته, اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جب ہم کسی چیز کی آسانی دے دیں تو لوگ ان آسانیوں کو قبول کریں, آسانیوں کو برتیں, جس طرح اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جائے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہماری نافرمانی نہ کی جائے, اس کو ناپسند کرتے ہیں نافرمانی کو. اسی طرح اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ جب آسانی دیں تو تم آسانیوں کو قبول کرو. یہاں سے بہت سے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر احادیث شریفہ کی سے استدلال کرتے ہوئے ائمہ کرام میں اختلاف ہے تو کسی امام کا بھی مسئلہ کسی وقت آپ لے سکتے ہیں. اور جو یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں تلفیق کا ایک لفظ استعمال کیا کہ ہوئی ان امام کا مسئلہ لے لیا کبھی ان امام کا مسئلہ لے, یہ صحیح نہیں ہے, اس کی کوئی صحیح دلیل نہیں بلکہ دلیل اس کے خلاف پڑتی ہے. اگر حدیث میں دو ہیں مسئلے آپ کو یہ آسان پڑھ رہا آپ اس کو یہ اس کو لے سکتے ہیں، اگر وہ آسان پڑھ رہا تو اس کو لے سکتے ہیں، اور یہ کہنا کہ نہیں آپ فلاں امام کتابیں ہیں اور ان سے نکل کر کے ان سے آگے بڑھ کر کے دوسرے کا مسئلہ لینا یہ جائز نہیں، یہ قول بدرجے یعنی بذات ہی یہ غلط قول ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں حقیقت میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آسانی کے راستے آپ اختیار کریں، آپ پر کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ دین جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان دین یسر، دین یسر ہے، تو اس وجہ سے یہ کہنا کہ نہیں دوسرے امام کا قول لینا گویا یہ ارتداد کی حد تک ہے، بعض لوگوں کو جب وہ دوسرے مذہب کا قول لے لیا کرتے تھے تعصب کی حد اس طرح بڑی ہوئی تھی کہ ان کو کوڑے لگائے جاتے تھے، تعزیر ادب دیا جاتا تعدیب کی جاتی تھی، یہ سب چیزیں بہرحال ایک غلط روی غلط سمجھ کی بنا پر، صحیح مسئلہ یہ ہے کہ آپ سب ہمارے ائمہ ہیں، کسی کا بھی قول آپ جب احادیث ہی سے ان کا استدلال ہے اور صحیح حدیث ہے دونوں کا مطلب متحمل دونوں کا ہے تو آپ جس کو چاہیں لیں، وہ پھر روایت ان
یہ وقت بڑھ جاتا ہے روزہ جیسے پاکستان سے سفر کیا جائے تو کم ہو جاتا ہے بڑھ جاتا ہے ٹائم کے بارے میں کیا
ہوتا؟ اصل میں روزہ 30 یا 29 دن کا فرض ہے،
نہیں نہیں ٹائم روزے کا 12-14 گھنٹے کا روزہ ہے، 12 کا ہو جاتا ہے کبھی 16 کا ہوگا، جو سفر کرتے ہیں
ظاہر بات ہے صبح سے دن ڈوبے تک تم اتم الصیام الى الليل، اگر آپ مغرب کی طرف سفر کر رہے ہیں تو آپ کا روزہ 14-15 گھنٹے کا ہو جائے گا، اور مشرق کی طرف اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ کا روزہ مختصر ہو جائے گا، 2.5 گھنٹے کا فرق پڑ جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے، یہ صحیح ہے، تو یہ وہی ہے اللہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک آسانی ہے، یہ نہیں کہ آپ مکے کے ٹائم سے روزہ رکھتے تھے مکے سے نکل کر کے گئے تو وہی اسی ٹائم سے عشاء کے بعد روزہ کھولے، نہیں تم ماتم مسلم الیل جب دن ڈوب گیا کہیں بھی تو روزہ واجب ہو گیا، اسی طرح کبھی آپ لمبے روزے میں بھی پھنس سکتے ہیں تو کبھی اس پر صبر کریں اور کبھی اس کو قبول کریں، جی وہ بھی روایت ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے چاہتے ہیں کہ ہماری رخصتوں کو ہمارے آسانیوں کو لوگ قبول کریں، جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمارے فرائض کو بھی لوگ ادا کریں، جو چیز فرض ہے اس کو نہ چھوڑیں اور جو چیز رخصت ہے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان رخصت کو بھی آپ قبول کریں، اور اپنے اوپر تشدید نہ کریں سختی نہ کریں، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، دین سے کوئی دین کی سخت چیزوں کو لینا چاہے گا تو ایک زمانہ آئے گا کہ وہ مجبور ہو جائے گا دین کی سختیوں، تو یہ ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عام روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سختی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا ہے، نہ کہ عذاب دینا چاہتا ہے، نہ کہ آپ اپنے کو جس طرح دوسرے مذاہب میں ہیں کہ جس طرح ان کے یہاں بعض الفاظ ہیں جس کے بنا پر وہ کہتے ہیں ہمیں تپسیا کرنا چاہیے، تپسیا کا مطلب ہے کہ جس قدر اس جسم کو گوتم بدھ کی تعلیمات میں منقول ہے کہتے ہیں کہ جس طرح اس جسم کو اس ہڈی کو اور اس گوشت کو اور اس چمڑے کو چکھاؤ گے اسی طرح بھگوان آپ سے راضی ہوں گے، اسی قدر تو ان کا بہت سے طریقے غلط غلط استعمال کرتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے کو خسی کر لیتے ہیں اور اس طرح کی ایکسرسائز ان کے ہیں کہ آدمی شادی کے لائق نہ رہ جائے، یہ سب چیزیں شریعت میں نہیں ہیں، شریعت ایک معتدل دین ہے جس میں آسانیاں بھی ہیں اور سختی کا نام نہیں ہے، کیونکہ پیارے رسول کی اوصاف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا باو انہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، لوگوں نے جو اپنے طور پر دین کی بھاری بیڑیاں بنا کر کے اپنے جس پر اپنے اوپر مسلط کر رکھا تھا اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول کے ذریعے سے ان کو آسان کیا،
اور ایک سوال ہے کوئی آدمی رمضان کے مہینے میں اس کے اپنے علاقے میں گرمی پڑتی ہے کسی اور علاقے سے ٹھنڈی کی طرف جائے روزہ رکھنے کے لیے جائز ہے؟
اگر صرف مقصد کے لیے جا رہا ہے کہ روزہ کو مطلب ہے کہ ٹھنڈے ملک میں نینی تال میں جا کر کے گزارے جیسے انڈیا کے لوگ کرتے ہیں تو یہ چیز میری نظر میں صحیح نہیں معلوم ہوتی ہے، لیکن اگر واقعی وہ سفر بضرورت جا رہا ہے وہاں تو کوئی غنیمت اس کو ملی، جیسا کہ بعض روایت میں آیا ہے کہ رمضان میں ٹھنڈی کے دنوں میں جاڑوں میں روزہ رکھنا یہ ٹھنڈی غنیمت ہے، آسان غنیمت حاصل ہوئی، لیکن یہ کس مقصد سے آدمی سفر کر جائے کہ ہمیں روزہ نہ رکھنا پڑے، یہ بھی کرتے ہیں لوگ کہ گرمی میں روزہ نہ رکھ کر کے سفر بہانہ کر لیتے ہیں کسی طرف سفر کا، تو سفر میں روزہ نہ رکھنے ان کے لیے جائز ہو گئے، تو پھر ٹھنڈے کے دنوں میں وہ لوگ پورا کرتے ہیں، اس قسم کے بہانے ہمارے خیال سے یہ صحیح نہیں ہے، البتہ اگر مجبور سفر کر رہا ہے تو سفر کے احکام شرعی واضح ہے جی.
پورے روزے وہاں جو آنا جاتا ہے
جس مقصد سے اگر جا رہے ہیں تو ہمارا خیال صحیح ہے, صحیح نہیں ہے, صحیح نہیں ہے. اپنی جگہ پر ہر ایک کو روزہ رکھنا چاہیے ہمارے خیال سے, لیکن اگر کوئی اور مقصد ہے تو الگ بات ہے. زاد اس کے بعد پھر عن انس رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج مسیرۃ ثلاثۃ ایام او ثلاثۃ امیال او فراسخ صلى رکعتین رواہ مسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تین میل نکلتے تھے یا تین فرسخ, اور ہر فرسخ تین میل کا ہوتا ہے, یا نو میل آپ جاتے تھے تو وہاں قصر کرتے تھے. اس کی بنا پر بعض انہوں نے کہا کہ نو میل بھی اگر کہیں جا رہا ہے باہر آدمی اپنے شہر سے تو اس کے لیے قصر جائز ہے, اس کے کہنے والے بھی ہیں. لیکن اس کی تعویل دوسرے علماء نے یہ کہا کیا ہے کہ آپ جب سفر پر ہوتے تھے اور نماز کا وقت تین میل دور ہی نکل کر کے ہو گیا تو آپ وہاں سے قصر شروع کرتے تھے, یعنی گویا آپ کی نیت مکے کی ہے, مدینے سے آپ نکلے تھوڑی ہی دور نکلے عصر کا وقت آ گیا وہاں جب آپ نماز پڑھنا شروع کرتے تھے سفر میں تو پھر قصر وہیں سے شروع کرتے تھے. یہ کوئی نہ کہے کہ نہیں 80 کلومیٹر پہنچنے کے بعد ہی قصر شروع ہو, کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم لمبا سفر کریں تو لمبا سفر کرنے کی وجہ سے پہلے ہی نکلتے ہی ہمارے اوپر قصر کے اور فطر کے احکام یا سفر کے احکام لاگو ہو جائیں گے. یہاں تک آیا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قصر کا ارادہ کر لیتے آپ کی اونٹ